منگل 14 جون کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. تورخم کی پاک افغان سرحد پر کشیدگی برقرار مگر خاموشی کے ساتھ. پاکستان کا سرحدی گیٹ کی تعمیر پر اصرار. پاکستانی سابق سفارتکار نے افغان حکومت کے رویے کے بارے میں کہا,
They want to have their cake and eat it too. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی کھلی آزادی ہو افغان کو کہ وہ پاکستان جتنے افغان چاہیں وہ آ سکے.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان اور افغانستان کے سرحدی مقام تورخم پر افغان فوج کے ساتھ اتوار کی شب فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والے پاکستانی فوج کے میجر علی جواد اسپتال میں دم توڑ گئے ہیں, جبکہ سرحد پر گیٹ کی تعمیر پر شروع ہونے والی کشیدگی تیسرے دن بھی برقرار ہے. تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
یہ تنازع پاکستان کی جانب سے سرحد پر اپنی حدود کے اندر ایک دروازے کی تعمیر پر شروع ہوا اور اتوار سے پیر کی رات تک وقفے سے ہونے والے فائرنگ کے تبادلے میں اب تک پاکستانی اور افغان فوج کا ایک ایک کارکن ہلاک, جبکہ 11 پاکستانیوں سمیت 16 افراد زخمی ہوئے ہیں. ادھر پشاور کے فوجی اسپتال سی ایم ایچ میں علاج کے لیے داخل میجر علی جواد چنگیزی آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے, جبکہ دیگر 5 سیکورٹی اہلکاروں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. دوسری جانب مقامی پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک اہلکار کے مطابق تورخم پر غیر اعلانیہ کرفیو نافذ ہے, جبکہ لنڈی کوتل شہر میں 2 دن کے بعد کرفیو ختم کر کے تاجروں کو کاروباری سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے.
امریکی ریاست فلوریڈا میں ہم جنس پرستوں کے نائٹ کلب جانے والے افراد کا کہنا ہے کہ وہاں 49 افراد کو ہلاک کرنے والے شخص عمر متین نے کئی بار اس جگہ کا دورہ کیا. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ عمر متین ہم جنس پرستوں کی ڈیٹنگ ایپس بھی استعمال کیا کرتا تھا. دوسری جانب امریکہ سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں اورلینڈو میں ہم جنس پرستوں کے نائٹ کلب پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں دعائیہ تقریبات منعقد ہو رہی ہیں. امریکی صدر براک اوباما بھی آج اورلینڈو جا رہے ہیں, جہاں وہ ہلاک شدگان کو خراج عقیدت پیش کریں گے. اورلینڈو جانے سے پہلے صدر اوباما نے کہا کہ نائٹ کلب پر حملہ کرنے والے شخص اور دولت اسلامیہ کے درمیان براہ راست روابط کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے. صدر اوباما نے کہا کہ حملے کی تحقیقات ایک دہشت گرد کارروائی کے طور پر کی جا رہی ہیں. امریکی شہر اورلینڈو کے علاوہ فرانس, آسٹریلیا, برطانیہ اور جرمنی سمیت مختلف ممالک میں بھی آج دعائیہ تقریبات منعقد ہو رہی ہیں اور اس موقع پر شمعیں روشن کی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ میں ادارہ برائے اطفال یونیسیف کا کہنا ہے کہ یورپ میں تنہا داخل ہونے والے تارکین وطن بچوں کی تعداد ایک نئی خطرناک سطح تک پہنچ گئی ہے. یونیسیف کا کہنا ہے کہ اس سال اب تک 7,000 سے زیادہ بچوں نے شمالی افریقہ سے اٹلی کا سفر کیا ہے اور یہ گزشتہ سال اکیلے سفر کرنے والے بچوں کی تعداد کے مقابلے میں دوگنا ہے. اسلامی شریعہ کے تحت پرواز کرنے والی ملائیشیا کی پہلی ایئر لائنز رایانی ایئر کو قوانین توڑنے کے الزام میں پروازوں سے روک دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ ارم عباسی.
شہری ہوا بازی کے شعبے کا کہنا ہے کہ ریانی ایئر کی حفاظتی جانچ اور انتظامی معاملات کے پیش نظر اس کے اجازت نامے کو منسوخ کیا جا رہا ہے. ریانی ایئر گزشتہ سال دسمبر میں لانچ کی گئی تھی اور اس میں صرف حلال کھانے پیش کیے جاتے تھے. اس میں شراب کی سہولت نہیں تھی اور عملے کو باحیا لباس پہننے کے احکامات تھے. پرواز کے قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس ایئر لائن کو 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا تھا اور حفاظتی انتظامات کے بارے میں اس کی جانچ ہوئی تھی. تاہم اب ملیشیا کے شہری ہوا بازی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس ایئر لائن نے ایئر سروس لائسنس کی شرائط کی خلاف ورزی کی اور اس میں ایک پیشہ ورانہ ایئر لائن کی طرح کام کرنے کی اقتصادی اور انتظامی صلاحیت کی کمی ہے.
فرانس میں ملازمتوں سے متعلق فرانسیسی حکومت کی طے شدہ تبدیلیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر پیرس میں پولیس نے آنسو گیس پھینکی ہے. پارلیمان کے ایوان بالا میں آج ان اصلاحات پر بحث ہونی تھی. اس موقع پر ہزاروں مظاہرین شہر کے مرکز میں احتجاج کے لیے جمع ہوئے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاند کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پولیس اہلکار اور اس کے ساتھی کی ہلاکت ایک دہشت گردانہ عمل تھا. ان افراد کو پیرس میں ان کے گھروں کے باہر تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا. پولیس نے حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے, جس کا کہنا تھا کہ وہ دولت اسلامیہ گروہ کی طرف سے کام کر رہا تھا. فرانس کے میڈیا نے حملہ آور کی نشاندہی ایک 25 سالہ شخص لاروسی ابالا کے طور پر کی ہے, جس سے ایک جہادی تنظیم کے ساتھ روابط ہونے کے الزام میں پہلے سزا سنائی گئی تھی. برطانیہ میں حزب اختلاف کی اہم جماعت لیبر پارٹی کے رہنما جیریمی کوربن نے اپنے حامیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے ہونے والے ریفرنڈم میں برطانیہ کے یورپی یونین میں رہنے کے حق میں ووٹ دیں۔ مرکزی لندن میں منعقد ایک تقریب میں بات کرتے ہوئے مسٹر کوربن نے کہا کہ یورپی یونین کی رکنیت نے برطانیہ کو مزدوروں کے حقوق کا دفاع اور اس میں توسیع سمیت ملازمتوں کی فراہمی اور برآمدات کے فروغ کا موقع فراہم کیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ چند ہفتوں میں یک بعد دیگر تین لڑکیوں کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے حقوق نسواں کے فروغ کے لیے قانون سازی کو اہم آئینی اور نظریاتی اداروں نے عمل درآمد سے پہلے ہی متنازع بنا دیا ہے۔ سیربین کا یہ موضوع ذرا دیر بعد، پہلے سیربین کا آج کا بڑا موضوع۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا، پاکستان اور افغانستان کے سرحدی مقام تورخم پر افغان فوج کے ساتھ اتوار کی شب فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والے پاکستانی فوج کے میجر علی جواد چنگیزی اسپتال میں دم توڑ گئے۔ تورخم کی سرحد پر گیٹ کی تعمیر پر شروع ہونے والی کشیدگی آج تیسرے دن بھی برقرار رہی، اور ابھی یہ اطلاع آئی ہے کہ فائرنگ کا پھر تبادلہ ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
سیکیورٹی حکام کے مطابق دو روز پہلے افغان فورسز کی بمباری میں زخمی ہونے والے چھ اہلکاروں کو پشاور کے فوجی ہسپتال سی ایم ایچ لایا گیا تھا، جن میں میجر علی جواد چنگیزی آج صبح دم توڑ گئے۔ دیگر پانچ زخمیوں میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ تورخم سرحد پر کرفیو نافذ ہے اور دونوں جانب بھاری ہتھیاروں سے لیس سیکیورٹی اہلکار مورچوں میں موجود ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ گزشتہ رات مزید نفری اور بھاری ہتھیار، جن میں ٹینک شامل ہیں، سرحد پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ حملہ افغانستان کی جانب سے ہوا تھا اور انہوں نے جوابی کاروائی کی تھی۔ یہ تنازع پاکستان کی جانب سے سرحد پر اپنی حدود کے اندر گیٹ کی تعمیر پر شروع ہوا اور اتوار سے پیر کی رات تک وقفے سے ہونے والی فائرنگ کے تبادلے میں اب تک پاکستانی اور افغان فوج کا ایک ایک رکن ہلاک، جبکہ 11 پاکستانیوں سمیت 16 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب مقامی پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ تورخم پر غیر اعلانیہ کرفیو نافذ ہے۔ لنڈی کوتل سے مقامی صحافی ولی خان شنواری نے بی بی سی کو بتایا کہ لنڈی کوتل بازار آج صبح کھل گیا ہے۔
جھڑپ کے بعد سیکورٹی فورسز نے مزید مشرقی بھی تورخم باڑوں پہنچا دیا ہے، جہاں پر توپخانے اور ٹینک بھی نظر آئے ہیں۔ تو سیکورٹی فورسز کی جانب سے سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ تورخم سرحد پر مکمل کرفیو نافذ کر دیا ہے اور باڑوں پر سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ تورخم سڑک اس طرف بھی افغان فورسز کافی تعداد میں موجود ہے، جو پاکستان کے فورسز کے خلاف مورچہ زن ہے، اور جب بھی پاکستانی فورسز تورخم سرحد پر زیر تعمیر گیٹ پر کام شروع کرتے ہی تو اس طرف افغان فورسز کا رد عمل سامنے آتا ہے اور تورخم سرحد پر فائرنگ کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ تاہم ابھی پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ تو تم ہو گیا ہے، لیکن حالات بدستور کشیدہ ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ آج صبح سے تاجروں کو کاروباری سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سرحد بند ہونے کی وجہ سے دونوں جانب ٹرکوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں، جبکہ پاکستان سے جانے والے وہ ٹرک واپس پشاور آ گئے ہیں جن میں خوراک لدی تھی۔ سرحد کی بندش سے پشاور میں بھی تجارتی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں۔ افغانستان سے پھل اور دیگر اجناس نہیں پہنچ رہے، اسی طرح پاکستان سے جانے والی اشیاء بھی ٹرکوں میں لدی پڑی ہیں۔ پشاور کے نجی ہسپتالوں میں ہوک کا عالم ہے۔ حیات آباد میں قائم دو بڑے نجی ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑی حد تک کم ہو گئی ہے۔ ان ہسپتالوں کے باہر نجی ایمبولینس سروس کے ڈرائیوروں نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں دو روز سے کوئی کام نہیں ملا۔
तकरीबन 90% कम हो गई जी। ये बस बॉर्डर के अभी ये वो जो पासपोर्ट बना रहे हैं ना, वीजे लगा रहे हैं, इसलिए वो ज्यादातर लोग तो बगैर पासपोर्ट इधर आते थे ना, तो अभी तो ये मसला बन गया। तकरीबन 10-15 इधर पाकिस्तानी होते, 80-85 इधर ज्यादातर अफगानी था।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुकाम ने सरहद पर फायरिंग के वाकयात पर एक दूसरे के सफारतकारों को तलब करके एहतजाज भी किया है। पीर को अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा था कि तोरखम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी अफवाज के दरमियान झड़प के बाद दोनों ममालिक ने फायरबंदी पर इत्तेफाक किया है। ताहम पीर की शाम एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से फायरिंग शुरू हुई, जिसके जवाब में पाकिस्तान फौजियों ने भी जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी मकाम तोरखम पर गुज़श्ता कुछ अरसा से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। रवां माही बाढ़ की तनसीब पर दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदा हो गए थे, जिसकी वजह से सरहद 4 दिन तक बंद रही थी। अजीजुल्लाह खान, BBC, पिशावर।
पिशावर से अजीजुल्लाह खान की इस रिपोर्ट के बाद आइए काबुल में हमारे नामनिगार सैयद अनवर से राबता करते हैं, ये जानने के लिए कि हुकूमत अफगानिस्तान की जानिब से क्या कहा गया है, क्या रद्द अमल है।
जी, रद्द अमल से पहले मैं ये बता दूं कि अभी आधे घंटे पहले दोबारा ये इत्तला मिली कि तोरखम में वक्फे से दोबारा भारी हथियार की फायरिंग शुरू हुई है, और ननगरहार में जर्नलिस्टों का कहना है कि फायरिंग की रिपोर्ट मिली है। आज BBC के नामनिगार समेत कुछ दीगर सहाफ़ी तोरखम की तरफ जा रहे थे, लेकिन तोरखम से कुछ इस तरफ इलाके में उन्हें रोक दिया गया और ये कहा गया है कि वहाँ हालात बदस्तूर कशीदा हैं और जंग या फायरिंग की इम्कानात मौजूद हैं, इसलिए सहाफ़ियों को आगे जाने नहीं दिया गया है। दूसरी जानिब आज अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कौमी सलामती कौंसिल के मीटिंग चेयर किया, और इस मीटिंग में एक अहम मौजू जो उस पर बहस हुई तोरखम में पेश आने वाली हालत है। जो बयान जारी किया गया है, इस बयान में कहा गया है कि कौमी सलामती कौंसिल की मीटिंग में अफगान फोर्सेस जो वहाँ तोरखम में रेड अलर्ट है, ये सराहा गया है। ताहम इस मीटिंग में ये कहा गया है कि ये मसला डिप्लोमेटिक और सफारती जराए से हल होना चाहिए और ये जंग के थ्रू हल नहीं होता।
तो आमदरफ्त के रुकने पर क्या कहा जा रहा है?
आमदरफ्त इस तरफ से बिल्कुल बंद है। आज जो BBC के मकामी सहाफी तोरखम के करीब गया था, उनका कहना था कि आमदरफ्त कोई नहीं है। तोरखम के इस तरफ जो कई सौ दुकानें हैं और एक बड़ा कारोबार है, वो बिल्कुल बंद है। किसी को भी बॉर्डर की तरफ, गेट की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और जो मार्केट है बड़े, खासकर गाड़ियों की, पुरजेजात की, ये सब बंद पड़ी है।
आवाम में किसी किस्म की तशवीश है? मीडिया कुछ कह रहा है?
आवाम में तशवीश तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में और आवाम में ये अफगानिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। यहाँ मजमूई तसव्वुर ये है कि जब से तालिबान के रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर पाकिस्तान में मारा गया, तब से पाकिस्तान की तरफ से बाना तराशी ज़्यादा हो रही है, और गुज़श्ता 15-20 दिनों में जो 2-3 बार तोरखम में हालात कशीदा हुए, ये तब ही हुआ जब से तालिबान के रहनुमा मुल्ला अख्तर मंसूर मारा गया। इससे पहले इस तरह का कशीदगी बहुत कम दिखाई दिया है।
काबुल से सैयद अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया। तोरखम की आज की सूरत हाल जानने के लिए मैंने मकामी सहाफी इब्राहिम शनवारी से बात की और पूछा कि इस रास्ते से जो तिजारत होती है उस पर क्या असर पड़ा है।
पाकिस्तान की तरफ से जो है जो सबसे ज्यादा है वो तामीराती सामान जो है अफगानिस्तान को जा रहा है, उसके साथ साथ खुराकी सामान जो है उसमें आटा है, चीनी है, दालें हैं और मुर्ख है, गोश्त है, मिछली है, ये सब सामान जो है वो रोजाना की बुनियाद पे जब ने पता किया जो यकम जून से पहले जो ये पाबंदियां लगा दी गई हैं सफर असनाद के हवाले से, उससे पहले हर रोज तकरीबन 3,000 से लेकर 3,500 तक ये तजारती सामान से भरे हुए ट्रकें अफगानिस्तान जाया करती थी। लेकिन अब जो है ये जब 2 दिन से ये तुरखम बॉर्डर या जो हमारा है सरहद ये बंद हो चुका है, इसकी वजह से ये सब कुछ मुतासर हो चुका है और कोई भी एक गाड़ी भी अफगानिस्तान नहीं गई है।
तो खुद अफगानिस्तान से ऐसी कौन सी अशिया हैं जो पाकिस्तान आती हैं और तोरखम बंद होने से वो नहीं आ पा रही?
جی افغانستان کی طرف سے جو ہم وہاں پہ تاجر ہیں مقامی ان کے مطابق تقریباً 1200 سے لے کے 1500 گاڑیاں چمڑے سے خشک میوہ ہے وہاں سے سوپ سٹون ہے کوئلہ ہے اور بعد میں تقریباً آج سے کوئی دو ہفتے بعد انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ تازہ میوہ بھی جو ہے وہ بھی افغانستان سے شروع ہونے والا تھا لیکن اب یہ جو کشیدگی ہوئی وہ شروع ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہاں سے جو درآمدات ہیں پاکستان کے وہ بھی متاثر ہو گئے ہیں.
تورخم کی سرحد پر تجارتی سرگرمیوں کے بند ہو جانے پر یہ تھے مقامی صحافی ابراہیم شنواری. جیرو لائن کی ابتدا اور اس کے بعد کیا ہوا, متعلقہ معاملات کیسے ہیں, اس کو سمجھنے کے لیے میں نے متعدد کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے بات کی.
یہ ڈیورنڈ اگریمنٹ 1893 میں برطانوی حکومت اور افغانستان کے امیر عبدالرحمن خان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا. تاریخ نویس اکثر یہ کہتے ہیں کہ امیر عبدالرحمن خان کی مرضی سے یہ معاہدہ ہوا اور برطانوی حکومت نے افغان گورنمنٹ کو بدلے میں کچھ پیسے بھی دیے, کچھ اسلحہ بھی دیا اور کچھ گھوڑے بھی دیے ہیں, اور مگر قبائل میں سے بہت سارے قبائل نے اس کی شدید مخالفت کی. مثلاً وزیرستان سے اور افغانستان کے بہت سارے علاقوں سے قبائلی لیڈرز افغانستان چلے گئے, امیر عبدالرحمن خان سے ملنے کی کوشش کی تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ ان کو یہ معاہدہ منظور نہیں ہے, مگر افغانستان کے امیر نے ان کو وقت نہیں دیا اور نہ ان سے ملاقات کی. وہ واپس آ گئے اور وزیرستان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم افغانستان کے ساتھ نہیں رہیں گے تو ہم انڈیا کے ساتھ ہی سہی.
تو افغانستان اور پاکستان کے موقف میں سرکاری طور پر کیا فرق ہے ڈیورنڈ لائن کے بارے میں موسیٰ خان جلال زئی صاحب؟
پاکستان کا سرکاری موقف یہ ہے کہ ڈیورنڈ معاہدہ جو کہ برطانیہ اور افغانستان کے امیر کے درمیان ہوا تھا, اب چونکہ پاکستان بن گیا ہے ایک آزاد ملک کے طور پر, تورخم سے لے کر وزیرستان تک کے جو سرحدات ہیں وہ پاکستان ایک آزاد ملک کے سرحدات ہیں اور پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے اور یہ علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے. افغانستان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ 1993 میں یہ اگریمنٹ یعنی 100 سال کے بعد ختم ہو گیا ہے اور اب وہ یہ ان کا یہ موقف ہے کہ اب تک کا جو علاقہ ہے وہ افغانستان کے حوالے کیا جائے.
تو ڈیورنڈ لائن کو اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم کرتی ہے, تو پھر افغان رہنما اس لائن کو سرحد کیوں تسلیم نہیں کر لیتے؟
دیکھیے اس میں سیاست بھی انوالو ہے. افغان رہنما گزشتہ 60 سالوں میں ڈیورن کے نام پر سیاست کرتے رہے. پاکستان کے اندر جو قوم پرست لیڈر تھے پشتون لیڈر وہ ڈیورن کے نام پر سیاست کرتے رہے. اقوام متحدہ نے تو ایک بین الاقوامی سرحد تسلیم کر لیا ہے مگر افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد نور محمد ترکئی ببرک کارمل اور ڈاکٹر نجیب تک کے جو لوگ تھے وہ سب پاکستان کو یہ باور کراتے رہے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے اور کئی نے بہت ساری پیشکش بھی کی ہے, بلکہ صدر داؤد جب گیا تھا اس پہ لاہور گیا تھا تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ پیشکش کی تھی کہ ہم اس آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر چونکہ اس زمانے سے لے کر ڈاکٹر نجیب کے دور تک تمام افغان رہنما ڈیورن کے نام پر سیاست کرتے رہے اور اپنی سیاست چمکاتے رہے. نہ تو پشتونوں کے مسائل میں افغان حکومت نے دلچسپی لیے اور نہ ہے پاکستان کے اندر پختون لیڈروں نے اور پختون سیاسی پارٹیوں نے.
اچھا تو موسیٰ خان جلال زئی صاحب, ڈیورنڈ لائن کے بارے میں افغانستان میں پورے افغانستان میں ایک ہی موقف ہے یا یہ موقف بھی بٹا ہوا ہے؟
نہیں, افغانستان کے اندر شدید اختلاف ہے. جو پشتونوں کا ایک خاص طبقہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ اتک تک علاقہ افغانستان کے حوالے کیا جائے, چاہے افغانستان اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, مگر جہاں میجورٹی جو ہے اکثریت تقریبا 70% لوگ ڈیورنڈ لائن کو ایک فضول جو ہے وہ چیز سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم افغانستان اپنی ملک کے قبضہ نہیں کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, ہم اپنے ایک صوبے اور ایک ڈسٹرکٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر تورخم سے لے کر اتک تک ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو کہ آدھے افغانستان کے برابر ہے, اسے ہم کیسے کنٹرول کر سکیں گے؟ اور ساتھ ہی پاکستان کے اندر جو پشتون آباد ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ افغانستان کے اندر رہے یا افغانستان کا حصہ رہے.
جیرن لائن کے جس کے اوپر پاک افغان تنازع ہے اس کا احوال اور تجزیہ کر رہے تھے موسیٰ خان جلال زئی, جو متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں. تورخم کی چوکی, سرحد کا معاملہ اور جو جھڑپیں ہوئی ہیں انہیں پاکستان کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اس پر میں نے پاکستانی دفتر خارجہ کے سابق ترجمان اور افغانستان اور بھارت میں پاکستان کے سابق سفیر عزیز احمد خان سے بات کی. جاننا چاہا کہ تورخم کا یہ سرحدی تصادم اپنی نوعیت کا ایک انفرادی یا تنہا واقعہ ہے یا کسی پالیسی کا نتیجہ ہے؟
دیکھیے, یہ پاکستان نے کافی عرصے سے افغانستان کی حکومت کے ساتھ ڈسکشن ہو رہے ہیں کہ بارڈرز پہ کنٹرول کی ضرورت ہے, اور یہ پاکستان کئی سالوں سے یہ پروپوزلز دیتا رہا ہے افغان حکومت کو کہ وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی ٹیررسٹ آتے جاتے ہیں اور اس طرف سے یہ ہوتا ہے, تو ہم نے یہ سجیسٹ کیا تھا ان کو کہ بارڈرز پہ بہتر کنٹرولز کیے جائیں, چیک پوسٹ بڑھائی جائیں, اور کوئی بلکہ بایو میٹرک ڈیوائسز بھی جو زیادہ پاپولرلی کراسنگ بارڈر سے خاص طور سے جو تورخم اور چمن کا ہے اس پہ بایو میٹرک ڈیوائسز بھی لگائی جائیں تاکہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے لوگوں کی, اور تاکہ اگر کوئی غلط قسم کے لوگ کراس کر رہے ہیں تو ان کو پکڑا جا سکے. اس چیز پہ افغان حکومت راضی نہیں ہوتی ہے, اور دقت اس میں یہ ہے کہ تورخم اور چمن دونوں کو ملا کے تقریباً کوئی 40 سے 50 ہزار لوگ روزانہ کراس کرتے ہیں بارڈر افغانس پاکستان کے اندر, اپنی کسی بزنس کے لیے, مزدوری کے لیے, کس کے لیے, اور بغیر ڈاکومنٹ 90% سے زیادہ جو وہ ہوتے ہیں وہ بغیر ڈاکومنٹس کے.
تو کیا حال ہے عزیز خان صاحب, آپ کی نظر میں اس تصادم سے پاکستان کو کوئی اسٹریٹیجک فائدہ ہوگا؟
نہیں, بالکل فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. دیکھیں, ہم نے جو ابھی بھی اب جو جس چیز پہ جھگڑا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے بارڈر پہ کنٹرولز کو امپروو کرنے کے لیے انٹرنیشنل بارڈر کی جو لائن ہے زیرو پوائنٹ جو ہے اس سے کوئی 37 میٹر اندر کی طرف کر کے ایک گیٹ بنایا ہے جہاں پہ کہ ہم اپنا انٹرنل چیکنگ وغیرہ کر سکیں. افغان حکومت کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ گیٹ آپ نہ لگائیں, وہ چاہتے ہیں کہ کھلی آمد و رفت ہو, کیونکہ افغان بے تحاشا آتے ہیں اور انلیگل امیگرنٹس بہت آ جاتے ہیں پاکستان. اس وقت بھی کوئی 3 ملین افغان ریفیوجیز یا انلیگل امیگرنٹس کے طور پہ رہ رہے ہیں جو کہ افغانستان کی 10% آبادی ہے.
لیکن ان کا تو عزیز خان صاحب ایک اعتراض یہ ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ ڈیورن لائن کا معاملہ ہے, یہ تنازع ہے اور اس پر کچھ نہیں کر سکتے, تو وہ تو بارڈر لکھتے ہی نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کے دنوں میں جب معاہدہ طے ہو رہا تھا تو وہ تورخم کو وہ ڈیورن لائن لکھ رہے تھے, وہ تو بارڈر مانتے نہیں ہیں.
جی, وہ صرف افغان, دنیا کے جو تقریباً 200 کے قریب ممالک ہیں اس میں صرف افغانستان ہے جو ڈیورن لائن کو نہیں مانتا, باقی ساری دنیا اس کو بارڈر, انٹرنیشنل بارڈر مانتی ہے. یہ اگر افغانستان کو اتنا ہی اس پہ اعتراض ہے تو چلے جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, چلے جائیں وہاں جا کے اپنا کلیم دائر کر کے پروف کرنے کی کوشش کریں. 3 سکسیسو افغان حکومتوں نے برٹش کے ساتھ اس کو ایز اے بارڈر ایگری کیا تھا, تو یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے جس کو خامخواہ وہ صرف افغانستان ہی اچھالتا ہے اس کو. فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اگر وہ بارڈر نہیں بھی ہے, بہرحال اس کو اگر وہ لائن ہی کہتے ہیں تو ان دو ملکوں کے درمیان یہ لائن ہے, یا اگر ان کا یہ کلیم ہے کہ جی پورا پاکستان بھی جو ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے, یہ تو دوسری بات ہے. ورنہ اگر وہ اس کو چاہے ڈیورن لائن بھی کہیں تو بھی وہ لائن بھی ایک لائن ہے جو دو ممالک کے درمیان ہے, سوورن اسٹیٹس کے درمیان.
اچھا, تو عزیز خان صاحب, پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک سے آپ کی نظر میں تعلقات اچھے نہیں ہیں سوائے چین کے, تو اس پس منظر میں, میرا مطلب یہ افغانستان, ایران اور دوسری طرف, اس وقت تو حالات ٹھیک نہیں ہیں نا ان کے, تو تورخم کا تصادم پاکستان کو کسی ٹریپ کی طرف تو نہیں لے جا رہا؟ پاکستان خود کہیں پھنس تو نہیں جائے گا؟
پاکستان کی جہاں تک نیبرز کا تعلق ہے, جو 4 پڑوسی ہیں, چین کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے اس کے ساتھ ہم جو بات چیت کرنے کے لیے ہر وقت ہم ان کو انوائٹ کرنے کی کہہ کے تھک گئے ہیں, اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو اب ان کی مرضی ہے. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہیں, پائپ لائن بھی, وہ جو گیس پائپ لائن ہے اس سے بھی کام شروع ہو رہا ہے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے جس سے کہ یہ ہو کہ تعلقات خراب ہیں, بالکل اچھے تعلقات ہیں ہمارے ایران کے ساتھ. یہ ظاہر ہے کہ جب دو کنٹریز بارڈر شیئر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مسائل ضرور پڑتے ہیں, اسمگلنگ کے ہو گئے اور انلیگل ایکٹیویٹیز کے ہو گئے, تو تو وہ, 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 وہ ایک الگ بات ہے. افغانستان کے ساتھ, افغانستان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ دے وانٹ ٹو ہیو دیئر کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی کھلی آزادی ہو افغانز کو کہ وہ پاکستان جتنے افغان چاہیں وہ آ سکیں. تو وہ وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ کچھ کنٹرول ہونا چاہیے بارڈر کی ایکٹیویٹی کے اوپر, اور اس میں وہ اپنا وہ بھی کوٹ کرتے ہیں جو ایک ٹرائبل ایریاز, دونوں سائڈ کے ٹرائبل ایریاز میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جب یہ ڈیورینڈ لائن بھی ڈرا کی گئی تھی اور یہ بارڈر بنایا گیا تھا اس وقت, کے دونوں سائڈس کو ایزمنٹ رائٹس ہوں گے کہ وہ جو ٹرائبس ڈیوائڈ ہوئے وہ آ جا سکیں گے. تو اس پہ پاکستان نے ان کو منع نہیں کیا, صرف یہ کہا ہے کہ بھئی وہ کوئی ڈاکیومنٹ ساتھ لے کے آئیں, اور وہ ایزمنٹ رائٹس کا اپنا جو کہا ہے کہ اپنے رشتے داروں کو مل کے, یعنی ایک کلو میٹر دو کلو میٹر اندر آ گئے اور اس کے بعد واپس چلے گئے.
پاکستان کا موقف. یہ تھے اسلام آباد سے پاکستان کے سابق سفارتکار مسٹر عزیز خان. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق,
یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275, جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
یورو فٹ بال میں آج دو میچز کھیلے جا رہے ہیں. آسٹریا کا مقابلہ ہنگری سے ہے, جبکہ پرتگال کی ٹیم آئس لینڈ کا سامنا کرے گی. گزشتہ رات کھیلے گئے میچوں میں اسپین نے چیک ریپبلک کو 1-0 سے اور اٹلی نے بیلجیم کو 2-0 سے ہرا دیا. سویڈن اور جمہوریہ آئرلینڈ کا میچ 1-1 سے برابر رہا. ویسٹ انڈیز نے سہ فریقی ون ڈے سیریز کے 5th میچ میں آسٹریلیا کو 4 wickets سے شکست دے دی. آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 wickets پر 265 رنز بنائے. عثمان خواجہ نے 98 رنز اسکور کیے, جو ان کا ون ڈے میں سب سے بڑا اسکور ہے. سٹیو اسمتھ اور جارج بیلی نے بھی نصف سینچریاں اسکور کی. ویسٹ انڈیز نے مارلن سیمولز کے 92 رنز کی بدولت مطلوبہ اسکور 46th اوور میں پورا کر لیا. سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز 2-0 سے جیتنے کے بعد انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کک کی نظریں اب پاکستان کے خلاف سیریز پر مرکوز ہیں. کک کا کہنا ہے کہ پاکستان سے سیریز بہت زبردست ہوگی. پاکستان کا بالنگ اٹیک اچھا ہے, اس کے پاس اچھے اسپنرز بھی ہیں, لیکن انگلینڈ کی ٹیم مقابلے کے لیے تیار ہے. سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں 2 centuries بنا کر مین آف دا سیریز بننے والے وکٹ کیپر بیٹسمین جانی بیسٹرو کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی شاندار کارکردگی سے اپنے ناقدین کو لاجواب کر دیا ہے. سری لنکا کے کپتان اینجلو میتھیوز کا کہنا ہے کہ انگلینڈ نے ٹیسٹ سیریز میں ان کی ٹیم کو آؤٹ کلاس کر دیا. سری لنکا کی ٹیم اب آئرلینڈ کے خلاف 16 and 18 June کو 2 ODIs کھیلے گی. بارسلونا نے اپنے اسٹار کھلاڑی نیمار کے تبادلے کے معاملے پر 4.3 million pounds جرمانہ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. بارسلونا اور نیمار پر تبادلے کی اصل رقم چھپاتے ہوئے ٹیکس بچانے کا الزام ہے. دونوں اس کی تردید کرتے آئے ہیں. کوئنز کلب کے ٹینس ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں 4th seed فرانس کے رچرڈ گیسکوئے کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہیں امریکہ کے اسٹیو جانسن نے 7-6 and 6-2 سے ہرا دیا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی آئندہ ہفتے ضمنی انتخابات لڑ رہی ہیں, لیکن اس دوران ان کے آبائی جنوبی کشمیر میں مسلح تشدد کی سطح میں اچانک اضافہ ہوا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کا موضوع سربین میں آنے کو ہے, لیکن اس وقت آیا ہے سربین کا نصف, اور اس موقع پر آتی ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں. آج خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان نے سنبھالی ہے.
پا پاکستان اور افغانستان کے سرحدی مقام تورخم پر افغان فوج کے ساتھ اتوار کی شب فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والے پاکستانی فوج کے میجر علی جواد اسپتال میں دم توڑ گئے ہیں، جبکہ سرحد پر گیٹ کی تعمیر پر شروع ہونے والی کشیدگی تیسرے دن بھی برقرار رہی۔ امریکہ سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں اورلینڈو میں ہم جنس پرستوں کے نائٹ کلب پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں دعائیہ تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ادارہ برائے اطفال یونیسیف کا کہنا ہے کہ یورپ میں تنہا داخل ہونے والے تارکین وطن بچوں کی تعداد ایک نئی خطرناک سطح تک پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ میں حزب اختلاف کی اہم جماعت لیبر پارٹی کے رہنما جیرمی کاربن نے اپنے حامیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے ہونے والے ریفرنڈم میں برطانیہ کے یورپی یونین میں رہنے کے حق میں ووٹ دیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا، اور حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی آئندہ ہفتے ضمنی انتخابات کے لیے میدان میں اتر رہی ہیں، لیکن اس دوران ان کے آبائی جنوبی کشمیر میں مسلح تشدد کی سطح میں اچانک اضافہ ہوا ہے۔ کل جموں سری نگر شاہراہ پر ہوئی ایک جھڑپ کے بعد آج سری نگر میں پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جس شخص کو تصادم میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا وہ دراصل ایک عام مسافر تھا۔ اس واقعے پر مقامی اسمبلی میں بھی اپوزیشن نے احتجاج کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
کشمیر کے جنوبی خطہ جموں میں کل فورسز اور پولیس نے دعویٰ کیا کہ ایک تصادم کے دوران تنویر احمد نامی ایک مسلح شدت پسند مارا گیا۔ تصادم کے دوران ایک خاتون بھی ہلاک ہو گئیں جبکہ چار فورسز اہلکار زخمی ہو گئے۔ لیکن تنویر کی تصویر جب سوشل میڈیا پر عام ہو گئی تو آج صبح مغربی سری نگر کے بمنا علاقے میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت مخالف احتجاج کرنے لگے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ تاہم سری نگر مظفر آباد شاہراہ پر کئی گھنٹوں تک گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر رہی۔ تنویر کے بھائی اور ان کے دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے علاج کے سلسلے میں بس میں پنجاب جا رہے تھے۔
سری نگر سے کود تک کسی کو پتا نہیں چلا اس کے بیگ میں گن ہے یا اس کی، لیکن بالکل اس کو بس میں مارا گیا ہے، نہتا مارا گیا ہے۔ ہی واز ٹوٹلی انوسنٹ۔
دیکھیے، یہ میرا نیبر ہے، میرا دوست بھی تھا، اس کا کوئی ملٹنسی کے ساتھ کوئی وابستہ نہیں تھا۔ انہوں نے پہلے سول انجینئرنگ کمپلیٹ کی تھی، لاسٹ ٹائم میں نے اس کو دیکھا تھا اس کو فریکچر ہوا تھا۔ انہوں نے بولا تھا کہ میں امرتسر جا رہا تھا، لیکن کل شام کو ہم نے سنا اس کا انکاؤنٹر ہو گیا ہے۔ یہ ٹوٹلی فیک انکاؤنٹر ہے۔
تنویر کے اہل خانہ نے مطالبہ کیا ہے کہ تنویر کی لاش ان کے سپرد کی جائے، تاہم حکومت نے مظاہروں کے خدشے سے لاش کو پولیس کی تحویل میں رکھا ہے۔ اس واقعے پر حکمران جماعت کے ایک رکن اسمبلی نے آج ایوان میں حکومت سے پوچھا کہ کل جموں کے کد علاقے میں ہوئے تصادم پر موقف واضح کرے۔ اس کے بعد حکومت کے وزیر غلام نبی ہانجورا نے ایوان میں بیان دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ خود پولیس کو پہلے ہی خفیہ اطلاع ملی تھی کہ بس میں ایک مسلح نوجوان سفر کر رہا تھا، اور جب بس کی تلاشی لی گئی تو تنویر نے فورسز پر فائرنگ کر دی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تنویر احمد جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ 22 جون کو جنوبی کشمیر کے اننت ناگ حلقے سے وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو ضمنی انتخابات کا سامنا ہے، لیکن اس سے قبل کشمیر میں مسلح تشدد کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پچھلے 10 دن کے دوران پولیس اور فورسز اہلکاروں پر 6 حملے کیے گئے، جن میں ابھی تک 10 فورسز اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس دوران تنویر احمد کی ہلاکت پر علیحدگی پسندوں نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا اور کسی ہڑتال کا اعلان بھی نہیں کیا، جس پر انہیں سوشل میڈیا پر نقطہ چینی کا ہدف بنایا گیا۔ تاہم اپنے ایک ضمنی بیان میں حریت کانفرنس گاف کے سربراہ سعید علی گیلانی نے پولیس اور حکومت کے بیان کو حقیقت سے بعید قرار دے کر آزاد ادارے سے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے اولاندو کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر گزشتہ دنوں گے کلب میں ایک حملہ آور نے متعدد لوگوں کو اندھا دھند فائرنگ سے ہلاک کیا تھا۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
قومی اور مقامی اخبارات کو پلس نامی کلب جانے والوں نے بتایا کہ انہوں نے عمر متین کو کلب میں کئی بار دیکھا تھا۔ یہ اطلاعات ایف بی آئی کے اس انکشاف کے بعد سامنے آئی ہیں جن میں اس نے کہا تھا کہ متین نے حملے کے دوران فون کالز پر بنیاد پرست گروپوں سے بیعت لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ متین کے والد صدیق متین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے برتاؤ میں کوئی مختلف چیز نوٹ نہیں کی۔
My son, what he did was, it was totally wrong. میرا بیٹا جو اس نے کیا وہ قطعی غلط تھا، لیکن پھر بھی وہ میرا بیٹا ہے، مجھے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ یہ تمام لوگوں کو دہشت زدہ کرنے والی بات ہے اور میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ میں نے اس میں ایسا کوئی بدلاؤ نہیں دیکھا تھا، وہ کام کر رہا تھا اپنے وقت پر، اس نے تشدد نہیں کیا تھا، اس کی بیوی خوش تھی، بچے خوش تھے۔
جم وان ہون پلس نامی نائٹ کلب میں باقاعدگی سے جاتے ہیں، انہوں نے عمر متین کو اس کلب میں ایک سے زیادہ بار دیکھا ہے۔ کہتے ہیں
He was trying to pick up people, men. He's a homosexual and he was trying to pick up men.
وہ وہاں سے مردوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ہم جنس پرست تھا اور مردوں کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ وہ ان کے پاس جاتا، شاید اپنا ہاتھ ان کی کمر پر رکھتا، انہیں ناچنے کے لیے لے جانا چاہتا تھا یا پھر ان کے لیے شراب خریدتا۔ لوگ ہم جنس پرستوں کی بار میں یہی کرتے ہیں۔
امریکہ سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں اورلینڈو میں پلس نامی نائٹ کلب پر حملے میں ہلاک ہونے والے 49 افراد کی یاد میں دعائیہ تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ وہیں اسلامک سوسائٹی آف سینٹرل فلوریڈا کی مسجد کے امام محمد مصری کہتے ہیں کہ تمام مسلمان اس نظریے کے خلاف متحد ہیں جسے نفرت، عذاب اور تباہی کا نظریہ کہا جاتا ہے۔
Let me first offer my community's condolences and deep
میں اپنی برادری کی جانب سے حملے کے متاثرین کے خاندانوں اور ان کے عزیزوں سے تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم گہرے صدمے میں ہیں، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ہماری زندگیاں تہو بالا ہو گئی ہیں۔ ہم یقین ہی نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے امن پسند مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ قتل عام کر سکتا ہے، شہر کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، جو کہ دہشت گردی ہے، نفرت انگیز عمل ہے۔
ادھر امریکہ کے صدارتی دوڑ میں شامل ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے امیگریشن نظام کو ناکارہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے اورلینڈو فائرنگ کی ذمہ داری امیگریشن سسٹم پر عائد کی ہے اور کہا ہے کہ اسی نظام کے تحت مسلح شخص کا خاندان افغانستان سے امریکہ آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ اس نظام کو ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کی امریکہ میں داخلے پر عارضی پابندی عائد کرنے کے مطالبے کو بھی دہرایا۔ امریکی شہر اورلینڈو میں اتوار کے روز ہونے والے تاریخ کے مہلک ترین حملے میں حملہ آور سمیت 50 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ آئیے اورلینڈو میں آباد مسلم کمیونٹی پر نظر ڈالیں کہ وہاں کے گے کلب پر عمر متین نامی شخص کے حملے کے بعد کیا حالات واضح ہوئے ہیں۔ نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے عمر متین، والدین کا تعلق افغانستان سے ہے اور خاندان نیو یارک سے فلوریڈا آ کر آباد ہوا تھا، اور گے کلب پر اندھادھن فائرنگ سے، جیسا کہ ابھی آپ نے عبداللہ فاروقی کی رپورٹ میں بھی سنا، 49 افراد ہلاک ہوئے اور 50 سے زیادہ زخمی۔ فلوریڈا یونیورسٹی میں پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی گزشتہ سال کی صدر ثنا قمر سے میں نے بات کی، جاننا چاہا کہ اورلینڈو کے قتل عام کے بعد وہاں مسلمانوں میں پریشانی یا اضطراب ہے۔ کس طرح کا؟
مسجد میں سیکیورٹی آ گئی ہے اور پولیس آفیسرز جب تراویح ہوتی ہے ان کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت ریٹیلیشن ہوگی، اور کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے اب کہ اس نے آئیسس کا کوئی کہا ہے، شوٹر نے کہا تھا، اور بہت لوگ ڈر رہے ہیں کہ کیونکہ رمضان ہے کچھ ہو جائے گا، تو لوگ زیادہ کنڈولنسز اور سمپسی دے رہے ہیں وکٹمس کو، لیکن پھر بھی ایک فیئر ہے جو کہ یو نو کچھ ہو جائے گا مسجد میں، یا کیونکہ الیکشن بھی ہو رہا ہے تو بہت سی چیزیں کینڈیڈیٹس کہہ رہے ہیں جو بہت افینسو یا لوگوں کو لگیں گی کہ جیسے مسلمز نے سب کیا ہے اور سارے مسلمز نے کیا ہے۔
اچھا، تو سنا اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہوتے جس میں کسی مسلمان پر الزام لگتا تو مسلم کمیونٹی ڈر جاتی تھی، اس مرتبہ یہ جو اچھی تبدیلی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ بہت سے جو ینگ مسلمز ہیں ان کا ریاکشن، ان کو پتا ہے کہ پہلے جو وکٹمز ہیں وہ ایل جی بی ٹی کمیونٹی کے ہیں اور پھر مسلمز بھی وکٹمز ایسوسیشن سے ہیں، لیکن سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے وہ ان کی کمیونٹی ٹارگیٹ ہوئی تھی، تو میں بہت امپریس ہوئی ہوں کہ سارے مسلم کمیونٹیز نے پہلے کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اور ہم ان کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کیونکہ کنیکشن بھی ہے ان کمیونٹی کے ساتھ کیونکہ وہ بھی مائنورٹی ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے جب سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا کمیونٹی برا ہے اور مسلمان کی طرح ہے. تو آئی تھنک کہ اس کنیکشن کی وجہ سے, اور کیونکہ بہت سے ینگ لوگ اسپیک آؤٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہماری جنریشن اور میری جنریشن بہت ٹالرنٹ ہے اور ہمارے دوست بھی ایل جی بی ٹی کمیونٹیز ہیں, تو اس طرح اچھا رسپانس ہوا ہے کہ ڈیفینسو ہوئے ہیں مسلمان, لیکن سارے مسجدیں بلڈ ڈونیٹ کر رہی تھیں اورلینڈو میں, اور پیسے ڈونیٹ کر رہی ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ پہلے جو وکٹمز ہیں, اصل وکٹمز اس اٹیک سے, ان کے ساتھ یونائٹ ہونا ہے.
تو کیا خیال ہے ثنا, آپ کیا سمجھتی ہیں اورلینڈو کے اس واقعے کے بعد مسلمانوں کو کیا سیکھنا چاہیے؟
آئی گیس سیکھنے کا پہلی چیز ہے کہ جو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے اس وہ کیسے کرنا ہے, کیونکہ سب لوگ آف کورس سب لوگ آ گیا تھا کہ شوٹر مسلمان ہے, لیکن اس سے پہلے بھی لوگ اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ مسلمان ہوگا شوٹر, اور یا مسلمان کلیم کرے گا کہ وہ ہے, لیکن لوگ دیکھتے ہیں پہلے مسلم کمیونٹیز کو ریئیکشن کے لیے, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو پہلے یو نو لفظ مسلمان نیوز میں بولیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے.
یہ تھیں فلوریڈا یونیورسٹی میں پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی سابق صدر ثنا قمر. فرانس میں حکام کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے پولیس کمانڈر اور ان کی ساتھی کو چاقو کے وار سے ہلاک کیا تھا, اس کے پاس دیگر اہداف کی فہرست بھی تھی. پیرس میں تفتیش کار کہتا ہے کہ اس فہرست میں سیلیبریٹیز, صحافیوں اور سیاستدانوں کے نام شامل ہیں. حملہ جس نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے بیعت کی تھی, اسے موقع پر ہی پولیس نے ہلاک کر دیا تھا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کا مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
فرانس کی پولیس نے اس حملے کے بعد 3 افراد کو حراست میں بھی لیا ہے. ادھر فرانس کی پارلیمنٹ میں اس حملے سے متاثر ہونے والوں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. صدر فرانسوا اولاند نے خبردار کیا ہے کہ فرانس کو مزید دہشت گردانہ حملوں کا خطرہ ہے. پیرس کے تفتیش کار فرانسوا مولنز تفتیش کے بارے میں بتاتے ہیں.
Les enquêteurs se sont attachés d'ores et déjà à faire un certain nombre d'investigations et surtout des constatations.
تفتیش کاروں نے اس حملے پر توجہ مرکوز کر کے تحقیقات کی ہے اور انہیں ایک قابل ذکر چیز ملی ہے, اور وہ ہے گھر کے اندر سے ملنے والی اہداف کی فہرست جس میں لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. ان میں ریپر, صحافی, پولیس افسران اور عوامی شخصیات شامل ہیں. انہوں نے 3 ٹیلی فون بھی قبضے میں لیے ہیں, 3 چھریاں, اور ان میں نمایاں وہ چھری ہے جس پر خون تھا اور وہ میز سے ملی ہے.
پولیس نے چاقو کے وار سے پولیس کمانڈر کو قتل کرنے والے حملہ آور کو پیر اور منگل کی درمیانی شب پیرس کے مضافاتی علاقے میگنا ویلے میں ایک مکان میں کارروائی کے دوران ہلاک کر دیا تھا. حملہ آور نے پولیس کمانڈر کو ہلاک کرنے کے بعد اس مکان میں مقتول کی ساتھی خاتون اور ان کے بیٹے کو یرغمال بنا لیا تھا. حکام کے مطابق کارروائی میں خاتون ہلاک ہو گئیں جبکہ بیٹے کو بچا لیا گیا. خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم سے منسلک ویب سائٹ اماق کے مطابق تنظیم کے ایک جنگجو نے یہ حملہ کیا تھا.
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ. فرانس میں حکام نے جو کچھ کہا تازہ واردات کے بارے میں عبداللہ فاروقی صاحب نے تفصیل سنی. پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے ضوابط کار طے کرنے کے لیے حکومت اور حزب مخالف کی جماعتوں کی نمائندہ کمیٹی میں ڈیڈ لاک برقرار ہے, اور آج ہونے والے کمیٹی کے 8ویں اجلاس میں بھی کوئی پیش رفت نہ ہو سکی, جس پر حزب مخالف کی جماعتیں کافی مایوس دکھائی دیں. اس کمیٹی کا آئندہ اجلاس مشاورت کے بعد طلب کیا جائے گا. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
پاناما لیکس کی تحقیقات سے متعلق ضوابط کار طے کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے بعد حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے اس اجلاس کی کارروائی صرف ایک جملے میں بتا دی کہ اس اجلاس میں 0/0 پیش رفت ہوئی ہے. اس کمیٹی میں شامل حزب مخالف کی جماعتوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ اگر مستقبل میں اس کمیٹی کا کوئی اجلاس ہوتا ہے تو وہ اس میں شرکت نہیں کریں گی. سینٹ میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری اعتزاز احسن نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ صورتحال جوں کی توں ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے ضوابط کار طے کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت اس معاملے میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے.
جس قدر فلیکسیبلٹی ممکن تھی وہ ہم قوم کو بھی اعتماد میں لیں گے مناسب وقت پہ, پر پہلے قیادتوں کو لیں گے. جس قدر فلیکسیبلٹی ممکن تھی وہ ہم نے دکھائی, اس کے باوجود وہ نہ قانون سازی نہ ٹی او آر سازی پر ایسے کسی فارمولے پہ آنے کو تیار ہے جس پہ بغیر کسی کے استثناء کے احتساب کا عمل ہو سکے.
حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے اس کمیٹی میں شامل ایک رکن کا کہنا تھا کہ اجلاس میں مختلف امور پر ڈیڈ لاک برقرار رہا, تو کمیٹی میں شامل حکومتی نمائندوں نے حزب مخالف کی جماعتوں کے اراکین سے اگلے اجلاس کی تاریخ مقرر کرنے کا کہہ دیا, جس پر حزب مخالف کی جماعتوں کا کہنا تھا کہ حکومتی کمیٹی تاریخ پہ تاریخ مانگ رہی ہے لیکن اس معاملے پر پیش رفت نہیں ہونے دے رہی. اجلاس کے بعد حکومتی کمیٹی میں شامل وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ اتفاق رائے سے ضوابط کار طے کیے جائیں لیکن اس میں کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر کہا کہ دو جماعتوں کا ہدف وزیر اعظم کی ذات ہے جن کا نام پاناما لیکس میں شامل نہیں ہے.
ہم سب کی یہ کوشش ہے اور اس پی ایم ایل این کی کہ ہم مل کر افہام و تفہیم سے کوئی کنسیشن لیے یا دیے بغیر ایک ایسا راستہ بنا لیں جو ڈوئیبل ہو. لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم چلیں پاناما پیپرز کا ایک سلسلہ چل رہا ہے تو اس کی آڑ میں کوئی ڈریکونین لا ہم سے بنوا لے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ ہم پرویز مشرف کے نیب لا کو بار بار پیپلز پارٹی بھی کنڈیم کر چکی ہے اور پی ایم ایل این بھی کر چکی ہے.
حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے عندیہ دیا ہے کہ وہ پاناما لیکس کے معاملے پر کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کرے گی, جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو اس معاملے پر ضوابط کار طے کرنے کے لیے عید تک کا وقت دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں ان کی جماعت ملک بھر میں بھرپور احتجاج کرے گی. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
پاناما پیپرز یا پاناما لیکس کو 2 ماہ سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے, لیکن پاکستان میں اس سلسلے میں معاملات کسی حتمی نتیجے یا منطقی انجام تک نہیں پہنچے. پاناما پیپرز کی تفصیلات پاکستان میں منظر عام پر لانے میں معروف صحافی عمر چیما نے کلیدی کردار ادا کیا تھا. میں نے انہی سے بات کی, جانا چاہا کہ ایشو تھا کیا اور اب وہ ایشو ہے کہاں پر.
دیکھیں, اس میں مختلف ممالک کے جن لوگوں نے آف شور کمپنیز بنائی ہوئی تھیں اور خاص طور پہ ایک لا فرم جس کا ڈیٹا لیک ہوا جس کا نام موزیک فونسیکا ہے, تو اس ریکارڈ میں جو بھی لوگ آئے ان کے نام منظر عام پر آئے, اس میں سربراہ مملکت بھی تھے, اس میں اور کئی سیاستدان بھی تھے, اس میں سیلیبریٹیز بھی تھیں, اس میں مسلم ممالک کے جو عمرہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے. تو اسی طرح پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو فرسٹ فیملی جس میں یعنی وزیر اعظم نواز شریف کے بچے ان کے نام آئے, ان کے 2 بیٹوں کے اور ایک بیٹی کا نام آیا, اسی طرح اور سیف اللہ فیملی جو ایک پولیٹیکو بزنس فیملی ہے ان کا ذکر تھا, اور کچھ سیلیبریٹیز تھیں اور جو امیر لوگ ہیں, کچھ سیاستدان, زیادہ تر کاروباری طبقہ, تو یہ تمام لوگ تھے. اور وزیر اعظم کی فیملی کا نام آنے کی وجہ سے اس ایشو کو وہ زیادہ ہائی پروفائل بھی بن گیا, بلکہ ادھر تک محدود بھی ہو گیا بات دوسرے لوگوں پر, تو جو اس لیے زیادہ نہ جا سکی کہ وزیر اعظم کی فیملی کا نام تھا تو وہ ایک پولیٹیسائز بھی رہا اور ابھی تک ہے بھی, اور معاملات جو چل رہے ہیں وہ اگین اس میں بار بار وہی فیملی ریپیٹ ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے, پاناما پیپرز کی پاکستان سے متعلقہ تفصیلات سامنے والے یہ تھے معروف صحافی عمر چیما. گزشتہ چند ہفتوں میں یک بات دی ہے, 3 لڑکیوں کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کیا گیا. دوسری جانب حکومت کی جانب سے حقوق نسواں کے فروغ کے لیے قانون سازی کو اہم آئینی اور نظریاتی اداروں نے عمل درآمد سے پہلے ہی متنازع بنا دیا ہے. انہی اداروں اور دیگر پارلیمانی شخصیات کی جانب سے خواتین اور ان کے صنف کو نشانہ بناتے ہوئے متنازع بیانات ذرائع ابلاغ میں نظر آئے. عورتوں کے خلاف سنگین تشدد کے ساتھ ساتھ نجی ٹی وی چینلز پر ان کے لیے حتک آمیز گفتگو اور ان کی منفی تصویر کشی اکثر سامنے آتی ہے. سوال یہ ہے کیا پاکستانی معاشرے میں خواتین کے لیے دانشورانہ اور عملی جگہ خطرناک حد تک سکڑ رہی ہے؟ جائزہ لیا ہے سبا اعتزاز نے۔
زینت کے شوہر کے ہاتھوں میں زینت کی بس چند تصاویر ہی رہ گئی ہیں جو شادی سے چند دن قبل لی گئی تھیں۔ ان میں وہ مسکرا رہی ہیں، خوش دکھ رہی ہیں۔ شاید انہیں لگا کہ وہ آخر کار اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی پائیں گی، لیکن مستقبل کے عزائم راکھ ہو گئے جب ان کے اپنے گھر والوں نے مبینہ طور پر پسند کی شادی کے نتیجے میں انہیں زندہ جلا دیا۔ ان کے شوہر حسن خان نے بتایا،
جس دن اس نے میرے ساتھ شادی کی تھی وہ بالکل فری تھی، ریلیکس تھی، تو اس نے سوچا کہ میں اب اپنی زندگی سکون سے جی سکتی ہوں، ٹھیک ہے، جو میرے پہ ڈیلی کا تشدد ہوتا تھا اب وہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے اپنی نئی زندگی اس نے اسی دن سے شروع کر لی تھی کہ مجھے اب کوئی مارے گا نہیں، اپنی زندگی جی سکتی ہوں خود اب، ٹھیک ہے، مجھے سہارا دینے والا کوئی ہے اب میرے ساتھ کہ مجھے اب کسی کی ٹینشن نہیں ہے۔ تو لیکن انہوں کے گھر والوں نے ساری خوشیاں میری بھی چھین لی اور اس کے بھی چھین لی۔
حال ہی میں ایک نجی چینل کے ٹاک شو میں سٹنگ سینیٹر حافظ حمدللہ اور حقوق نسواں کے لیے سرگرم کارکن ماروی سرمت کے درمیان اس شدید تلخ کلامی کو سنیے۔
دو تین ہفتے شور مچایا ہے یہاں پر، اور وہ
بات کرنے نہیں دوں گا میں،
کیوں نہیں،
آپ ان کے الفاظ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟
نہیں، تو بات نہیں، اچھا اگر میں سپورٹ بھی کروں تو آپ مجھ سے اونچی آواز میں بات
کروں گا،
بالکل۔
اس کے علاوہ جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، کہا جا رہا ہے کہ ان میں خصوصی طور پر ماروی کی صنف کو نشانہ بنایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ذہنیت بگڑتے حالات کو مزید بگاڑنے میں مدد دے رہی ہے؟ اندازہ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کے اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں گزشتہ سال میں 1100 کے قریب غیرت کے نام پر قتل، تقریباً 300 گھریلو تشدد کے کیسز اور خواتین کے خلاف درجنوں جرائم ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 70-80% خواتین ذہنی یا جسمانی تشدد کا سامنا کر رہی ہیں۔ حکومت عورتوں کے حقوق اور تحفظ کے حوالے سے بارہا کوشش کرتی رہی، لیکن یہ معاملہ ہمیشہ قدامت پسند مذہبی گروہوں کے اعتراضات کے درمیان ایک سیاسی رساکشی کا میدان ہی بنا رہا۔ دوسری جانب خواتین کے خلاف جرائم میں سزاؤں کی شرح نہ ہونے کے برابر رہی۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم وکیل ہنا جلانی نے کہا،
دیکھیے پیٹریارکل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنتا کس طرح ہے، جب آپ ایک خاص جینڈر کو ایک کنٹرولنگ پاور دے دیتے ہیں اور انسسٹ کرتے ہیں کہ اس کی یہ پاور ہے، اور پھر آپ کی انسٹیٹیوشنز اس کو انکریج کرتی ہیں، ایسی سوچ کو انکریج کرنے میں سٹیٹ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں ایک غلط تھنکنگ ہے، یہ ہم مانتے ہیں اور یہ ایک ریالٹی ہے، لیکن اس سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے اور عورتوں کے لیے اور زیادہ ولنریبل جو سیکشنز آف دا سوسائٹی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی اقدامات کرے۔ جب آپ باو ڈاؤن کرتے ہیں ایسی فورسز کے آگے جو نہ صرف اس چیز پر کمیٹڈ ہیں کہ عورت کی ڈگنیٹی یا اس کی لائف کی پروٹیکشن نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ کس حد تک عورت کو اس معاشرے میں پروٹیکشن دے رہے ہیں؟
لیکن گزشتہ عرصے میں 3 نوجوان لڑکیوں نے اس عدم توازن کی قیمت اپنی زندگی کی راکھ سے ادا کی۔ کیا ایک مرد غلبہ ذہنیت اور سماجی بے حسی کو تبدیل کرنے کے لیے ریاست بوقت اپنی ذمہ داری نبھا پائے گی، یا زینت جیسی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ حقوق نسواں کا جنازہ بھی اٹھ چکا ہے؟ سبا اعتزاز، پی بی سی نیوز۔
اور اسی موضوع پر سبا اعتزاز نے پنجاب کی خصوصی کمیشن برائے خواتین کی سربراہ فوزیہ وقار سے بات کی، پوچھا کہ حکومت اپنے بیانات اور پارلیمانی کوششوں کے باوجود خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات روکنے میں ناکام کیوں رہی؟
جو ذہنیت ہے جو ان تشدد کے واقعات کے پیچھے ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے، تو ہزاروں سال پرانی ذہنیت جو پدر سری نظام ہے اس کو انڈو کرنا 10 دن میں یا 2 سالوں میں بھی میرے خیال سے نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے قانون بہت لازمی ایک چیز ہے، مگر اس پہ عمل درآمد کے لیے آپ کو پورا سوسائٹل مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا ہوتا ہے، ذہنیت بدلنے کے لیے بھی بہت کام کرنے ہوتے ہیں۔
تو کیا حکومت اور مشاورتی اداروں کا یہ کام بھی ہے کہ وہ اس سوچ کو، اس نیریٹو کو تبدیل کر سکیں، یا وہ کر سکتے ہیں؟ اور اگر حال ہی میں اگر واقعات کا ہم جائزہ لیں تو لگ رہا ہے کہ ریاست اس میں کچھ حد تک ناکام ہو رہی ہے نیریٹو کو تبدیل کرنے میں۔
اس کو ٹائم لگے گا، مگر ایک خوشائند بات یہ ہے کہ اب اس کو تسلیم کر دیا گیا ہے حقیقت کو کہ نیریٹو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ خالی عورتوں کے خلاف تشدد پہ نہیں آ کے رکتا، بلکہ جنرلی معاشرے میں جو تشدد اور نفرت ہے اور انٹالرنس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی حکومت کافی کام کر رہی ہے، بیکاز پتہ ہے کہ ملک میں امن و امان کے لیے ان ساری انٹالرنس کو ایٹ آل لیولز ختم کرنا پڑے گا. اس کو ٹائم لگے گا, ابھی تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ناکام ہو رہی ہے, مگر میں یہ جو ابھی جو حال ہی میں واقعات رپورٹ ہوئے اس کو ایک خوشائند قدم اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ میڈیا کے رول کی وجہ سے یہ واقعات جو ہیں وہ لائم لائٹ میں آئے. پہلے یہ نہیں آتے ہوں گے, کتنی عورتوں کو مار دیا جاتا ہوگا, وہ جلا دیا جاتا ہوگا, دفنا دیا جاتا ہوگا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا, ان مارک گریوز آپ کو اتنی مل جائیں گی, مگر اب چونکہ میڈیا پک کر لیتا ہے تو اب نظر آتی ہیں یہ چیزیں.
اب تک ریاست کس قسم کا جو ہے کام کر سک رہی ہے یا کر چکی ہے؟
دیکھیے, ریاست نے یہ تو تسلیم کر دیا ہے کہ غیرت, جو سو کالڈ غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں, ان کے لیے کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو جب 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خاتون کا قتل کیا گیا, بہیمانہ قسم کا قتل ہائی کورٹ کے سامنے, بلڈنگ کے سامنے کیا گیا کیونکہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی تھی, تو اس کے بعد پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس نے ایک ریزولوشن, ایک اسٹرانگ ریزولوشن پاس کیا کہ یہ اس طرح کے قتل جو ہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے اور ان کی سدباب کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے. پھر پنجاب کی ایک کمیٹی, سی ایم کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی جس کے اندر باقاعدہ سفارشات پیش کی گئیں, اور وہ بہت ساری سفارشات اب نیشنل اسمبلی میں جو اور پارلیمنٹ میں جو سینیٹر صبرا امام کا جو قانون پروپوزڈ ہے تشدد, یہ غیرت کے نام پہ قتل, اس میں انکلوڈڈ ہیں وہ, اور پنجاب حکومت بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ اس کو ایک نان بیلیبل, نان کمپاؤنڈیبل اوفینس بنایا جائے تاکہ جس میں معافی نہ ہو سکے. ابھی آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ ایسے جو قتل ہے, یہ قتل یا کوئی بھی اور قتل ہو, اس میں ورثاء کو معافی کا حق ہے, اور ایسے قتل میں وارث جو ہوتے ہیں وہ فیملی والے ہی ہوتے ہیں, قتل کرنے والے بھی فیملی والے, وارث بھی فیملی والے, اور جب کوئی ایک آدمی خاندان کا قتل کرتا ہے تو باقی کے وارث اس کو معاف کر دیتے ہیں.
تو یہ اتنے سیریس لیول کے جو جرائم ہیں, اس میں اس بات پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا ریاست خود جو ہے وہ پروسیکیوٹر نہیں بن سکتی تاکہ استغاثہ کی شرح تو کم از کم بڑھے ان معاملات میں؟
یہ ہم نے پروپوز کیا ہے کہ ریاست کو ایسے کیسز میں خود مدعی بننا چاہیے, کیونکہ جہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ ریاست نے معاملات اپنے میں ہاتھ میں لیے تو وہاں پہ انصاف ملا ہے. مثال کے طور پہ جو تعزیرات پاکستان کا ایک سیکشن ہے 311 جو کہ فساد فل عرض کو روکتا ہے, تو اس کے تحت جب یہ غیرت کے نام پہ قتل کو لایا گیا, ان کیسز کو 311 جو 311 میں بک کیا گیا, تو پھر ورثاء کا معاف کر دینا کا جو عمل ہے وہ نہیں ہو سکتا, اور کم سے کم 10 سال کی قید اس کو ہوتی ہے, اور وہاں پہ انصاف ملا, ایک حد تک انصاف ملا.
ناقدین کا خیال ہے کہ جب بھی حکومت کی جانب سے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی فارورڈ موومنٹ ہوتی ہے, مومنٹم بلڈ اپ ہوتا ہے, اس کے بعد دائیں بازو کی قوتوں کے دباؤ میں آ جاتی ہے حکومت. تو جو کہ ہم نے حال ہی میں یہ وائلنس اگینسٹ ویمنس ایکٹ کے صورتحال میں بھی دیکھا, تو کیا یہ حکومت کی کمزوری نہیں ہے؟
وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ جو ہے اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حکومت اپنے قانون کی ڈیفینس میں پیچھے نہیں ہٹی, اور وہ قانون نہ صرف پاس ہو گیا مگر اس کے بعد ایک باقاعدہ اتھارٹی بھی بن رہی ہے جس کے تحت سروسز پرووائڈ کی جائیں گی, تو اس میں نہیں پیچھے ہٹی ہے. پولیٹیکل کنسیڈریشن ہوتی ہیں, مگر میرے خیال سے اب ملک کی نصف آبادی کی صحت اور نشو و نما کو روکنے سے کوئی پیچھے ہٹ نہیں سکتا.
لیکن ہم نے دیکھا کہ مطلب بل امپلیمنٹ ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا, جہاں پہ چیف منسٹر صاحب نے بھی اب ایک کمیٹی کی بات کی ہے کہ جب جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے, تو یہاں پہ ہر سٹیج پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ جو ہے وہ حائل آ رہی ہے.
یہ ہزاروں سال کی ذہنیت کے اگینسٹ چیز جاتی ہے. ابھی تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر کی چار دیواری میں یا باہر بھی اگر کسی کو عورت کو مارتا ہے تو یہ اس کا حق ہے, اور ابھی تو آپ نے سی آئی آئی کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ سنی کہ عورت کو ہلکا پھلکا مارنا جو ہے جائز ہے, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو حال ہی میں تشدد کے واقعات ہوئے ہیں وہ انکریج ہوئے ہیں, اور آپ سینٹ میں یہ باقاعدہ بیان آیا ہے کہ سی آئی آئی کی اسٹیٹمنٹ کے بعد خواتین کے خلاف تشدد کو ہوا ملی ہے.
عورتوں کے خلاف جو یہ سخت رویے ہیں یہ معاشرے پر ہر لیول پر کچھ حد تک حاوی ہیں, حالانکہ میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں بھی آپ نے حال ہی میں یہ دیکھا کہ ایک سٹنگ سینیٹر کی جو تلخ کلامی ہوئی تھی لائیو ٹی وی پر ایک خاتون کے ساتھ, تو اس طرح کے ماحول میں جس طرح کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے, کیا وہ کاغذی لفاظ سے نکل کے حقیقت میں بھی آ سکے گی جبکہ خود آپ لوگ اس قسم کے ماحول کو فیس کر رہی ہیں؟
یہ بہت ہی ایک شرمناک اور افسوسناک واقعہ تھا, اور اس سے واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کا ماحول کھل کے سامنے آتا ہے جو کہ کچھ عرصے کے لیے پولائٹنس یا تہذیب کے دائرے میں رہنے کی کوشش کرتا ہے, مگر جب تھوڑے سے بھی کرٹیسزم آئے یا ان کے مرضی کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ کھل کے آ جاتا سامنے. اور یہ تو میرے خیال سے ایک بڑے سیف ماحول میں کھل کے آیا ہے, یہ تو بہت ان سیف ماحول میں بھی کھل کے آتا ہوگا جب کہ لوگوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے ایسے کیسز پہ. اور اگر آپ اسی جس واقعے کا آپ ذکر کر رہی ہیں تو اس میں کہا بھی گیا کہ ایسی خواتین کو تو شاید گولی مار دینی چاہیے یا اس طرح کی کوئی بات بھی کی گئی. تو ہاں یہ ایک مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہمارے فیصلہ ساز اداروں میں بھی ہے یہ ذہنیت جو ہے.
پنجاب کے خصوصی کمیشن برائے خواتین کی سربراہ فوزیہ وقار ہماری ساتھی سبا اعزاز سے بات کر رہی تھیں. سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر امبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق اور لندن سے نک رینڈو. تو میں پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر شمائلہ خان کی زبانی.
پاکستان اور افغانستان کے سرحدی مقام تورخم پر افغان فوج کے ساتھ اتوار کی شب فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والے پاکستانی فوج کے میجر علی جواد اسپتال میں دم توڑ گئے ہیں, جبکہ سرحد پر گیٹ کی تعمیر پر شروع ہونے والی کشیدگی تیسرے دن بھی برقرار رہی. فلوریڈا میں ہم جنس پرستوں کے نائٹ کلب جانے والے افراد کا کہنا ہے کہ وہاں 49 افراد کو ہلاک کرنے والے شخص عمر متین نے کئی بار اس جگہ کا دورہ کیا. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ عمر متین ہم جنس پرستوں کی ڈیٹنگ ایپس بھی استعمال کیا کرتا تھا. عالمی ادارہ صحت کی ایک ہنگامی کمیٹی برازیل میں زیکا وائرس کی وبا سے متعلق حالیہ معلومات پر بات چیت کے لیے ملاقات کر رہی ہے. جنوبی افریقہ کی قتل ہونے والی ماڈل ریوا سٹینکیمپ کے والد نے پہلی بار عدالت کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے قاتل آسکر پسٹوریس کو جرم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.